پھر فرمایا ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولک، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے قبل، آپ کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کس قسم کے سوال کیے گئے تھے؟ مثلا وہ گائے کے جو سوال تھے، پھر اسی طرح ہم آپ کی بات بالکل نہیں مان سکتے جب تک کہ اللہ خود ہم سے گفتگو نہ کرے، اس طرح کے کئی سوالات تھے. یہ سوالات رسول پر پختہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بڑے کمزور ایمان کی علامت ہے. اور بعض اوقات اس قسم کے سوالات کفر کی حد تک لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے سوالات مسلمان کو مسلمان نہیں رکھتے، اللہ کو غضب دلاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا آپ کو بالکل نہیں مانتے جب تک کہ اللہ ہم سے بات نہ کر لے، اللہ کو اتنا غصہ آیا اسی وقت ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو مار دیا. تو ایسے سوالات سے منع کیا مسلمانوں کو، کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جیسا کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ سوال کے لیے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کے بارے میں لا علم ہوتا ہے، اس لیے سوال کرتا ہے. اگر پہلے سے علم ہو تو یہ سوال نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی نا؟ یہ دوسرے کو پرکھنا ہوتا ہے، وہ سوال نہیں ہوتا. اور سوال جب انسان کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا جواب مجھے مل جائے گا اور میں اس پر عمل کروں گا. تو جواب ملتے ہی اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پر جب رسول سے سوال کیا جا رہا ہے تو رسول کا جواب ملتے ہی بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے، بس اب اور سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے جو جواب دے دیا سر آنکھوں پہ، مگر وہ تو سوال پہ سوال کرتے جاتے تھے نا. انہوں نے جب کہا بھائی اللہ فرماتا ہے کوئی گائے لو اس کو ذبح کرو، انہوں نے کہا جب مذاق کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کون سی گائے ہو، کیا رنگ ہو، پھر بتائیے. یہ کوئی طریقے؟ تو یہ حجت بازیاں ہیں. رسول کا جواب ملے فوراً بندہ مان لے، بس ٹھیک ہے مان گیا، سمجھ آ گئی، آمنت باللہ ورسولی، سمعنا واطعنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات غور سے سن لی اور دل سے مان بھی لی اور عمل کر کے بھی دکھا دیں گے. تو بہرحال مسلمانوں کو یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، مگر الحمدللہ مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی سوال نہیں کیے پھر بعد میں، بلکہ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی آپ تشریف فرما ہیں، نماز کے بعد صحابہ آپ کے ارد گرد یوں سرکل بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور خاموش رہتے تھے، یا تو آپ خود بولیں ہم سے سوال کریں، یا پھر یہ کہ کوئی سیانہ بندہ آئے باہر سے اور آ کے ایسے سوال کرے جس کے جواب ہمیں خود بخود مل جائیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. لیکن صحابہ نے پھر سوال نہیں کیے. قرآن مجید کو پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 13 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کیے ہیں، اور اس کے بعد روک دیے گئے تھے صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں کرنا، کیونکہ اس میں خیر ہوتی ہے، بندہ سوال نہ کرے، جو اللہ کے رسول نے دیا ہے بس اسی پر عمل کرتا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. سوال کیا اس کا جواب مل گیا تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو دین مل رہا ہے بس اس کو لیتا جائے، کرتا جائے، آسانی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول میرے علم میں تو یہ بات نہیں تھی مگر میں یہ کر بیٹھا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس چونکہ اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ انتظار کرتے تھے وحی کا، تو وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب بھی دے دیتے اور وہ بندہ بھی آگاہ ہو جاتا، جو کام ہو چکا وہ ہو گیا، آئندہ نہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا. یہ گنجائش رکھی ہے نا، یہ انسان ہے، ضروری نہیں کہ ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوال کیا جائے میں یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے. جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا آپ خاموشی سے وہ کر لیں، لیکن اگر محسوس ہو تو واقعی اس کے برے اثرات ہیں تو پھر سوال کر لیں. یہ چیز ہے. اب تو دین ہمارا واضح ہے نا, ہر شے دین نے الحمدللہ کھول کے بتا دی ہے کہ حلال کیا, حرام کیا, جائز کیا, ناجائز کیا ہے, وہ سب بتا دیا ہے. یہ اس دور کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو تحقیق وہ بھٹ گیا سیدھے راستے سے. یعنی ادھر ہی ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اللہ کے رسول جو دیتے ہیں وہ بندہ لیتا جائے. لیکن سوال پہ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ حجت بازیاں ہیں, اس کے دل میں ابھی کھوٹ ہے, اس کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو نصیب کر رکھا ہے. وہ مطمئن ہے ہر اعتبار سے دین پہ, مگر جس کا دماغ ہی ایسا ہو کہ نہیں جی, مجھے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا اور لاجک کا پتہ نہیں چلے گا میں نہیں مان سکتا, تو پھر ایمان کا ہے کا. تو ایسا بندہ اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فقد کا مطلب یقیناً, دلہ وہ بھٹک گیا سوا السبیل, سیدھے راستے سے, کیونکہ اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہے. آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ دین کے بارے میں ہم نے کوئی مختلف فلسفے پڑھ لیے, اور پھر ان فلسفوں کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں, بہت کچھ سوچتے ہیں, علم النفس پڑھتے ہیں, علم النفس سائیکالوجی, تو جو بھی آپ کے سامنے آئے اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں, اچھا یہ لباس ایسا پہن کے کیوں آیا ہے, یہ ایسی چال کیوں چل رہا ہے, اس کی نفسیات شاید یہ ہیں, یہ ایسا کیوں بیٹھتا ہے, یہ ایسا کیوں گھور رہا ہے, یہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے. تو اس کی سائیکی کو, اس کی شخصیت کو, اس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر خود بخود ان سوالوں کے ذریعے سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ شک کی نظر سے ہم اس بندے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ سائیکالوجی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ جس سے بھی ملیں اس پہ شک کریں, اور یہ نماز شاید اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کو کچھ بیماری ہے اس وجہ سے, اچھا اس نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اس کو نہ مجبور کیا گیا ہے, او اس نے پردہ حجاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اس کے والد نے اور اس کے بھائیوں نے اس پر جبر کیا ہے, سختی کی ہے. یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں. پھر تو شک کی نظر سے پہلے دیکھو, پھر اس کے اوپر اپنی کہانی بناؤ. تو یہ بھی ایمان نہیں ہے. اور یہ فلسفہ تشکیک بھی ہے, ایک فلسفی بھی ہے, جو شاید اگر یاد ہو آپ کو, فرانس کا ایک تھا ڈیکارٹ, بہت بڑا فلسفر تھا ڈیکارٹ. اس نے یہ فلسفی پیش کی تھی, تشکیک کی, کہ ہر شے کو آپ شک کی نظر سے دیکھیں, ہر بندے کی بات کو آپ شک کے کانوں سے سنائیں, بتائیے کہاں تک اس کی جڑیں جاتی ہیں. یعنی کوئی شادی کر لے, اس کے بچے بھی ہو جائیں, تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھے, نعوذ باللہ, کہاں تک جاتی ہے یہ بات. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ کوئی شادی کرے اس پہ بھی شک, اور پھر اس کے بچے پیدا ہوں ان پہ بھی شک, پتہ نہیں یہ حلال کہیں گے نہیں. یعنی انسان کا مزاج ہی ایسا بن جائے. تو یہ ساری کفریہ باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے منع کیا, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے. ایمان ہوتا ہے یقین کا نام, اس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دل سے اس کو سچا مانیں, زبان سے اس کا اقرار کریں, اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں اور دل سے یقین رکھتا ہوں اسی پر ہی ڈٹا ہوا ہوں, یہ ہوتا ہے ایمان. لیکن آپ کے دل میں پہلے سے شک بیٹھ جائے اور کہیں یہ بہت بڑا فلسفہ ہے, بہت بڑی سائیکالوجی ہے جس کو میں جانتا ہوں, اور ہمارے بندے بیچارے جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو کسی سائیکالٹسٹ کے پاس لے جائیں, یاد رکھیے یہ ایک مذہب ہے. یہ شک پیدا کرنا ایک ریلیجن ہے, ریلیجن یاد رکھیے گا. وہ آپ کی سٹڈی کرے گا, آپ کے بارے میں پہلے باتیں سنے گا, اور پھر اس کے بعد اس پہ اندازوں سے بات کر کے ساری مشکوک باتیں بنا دے گا, شاید یہ بھی ہو, شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, شاید یہ بھی ہے. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مریض سوچتا ہے یہاں اس نے 10 باتیں کی ہیں، ان میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور مجھے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن دین ایک ہی نسخہ دیتا ہے، نہیں، آپ ایمان لائیے. کس پر؟ کہ اللہ شافی ہے، اس نے شفا دینی ہے. اگر دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہ دے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس وہ شک کو یقین میں بدلنا چاہتا ہے. مگر ہمارے ہاں آج کل یہ نئی نئی جو سائنسز آ رہی ہیں اور علوم آ رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کالجز میں کتابوں اور لیکچرز کی صورت میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. آپ دیکھیں نا، کسی کاہن کے پاس چلے جائیں، کسی سنیاسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس چلے جائیں، اسے کہا جی میرے یہ تکلیف ہے، اس نے پہلے آپ کے دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ آپ کی چاچی نے کیا ہے، بس فوراً بدگمان ہو گیا آپ، شک کی بنیاد پہ یہی کچھ ہوگا. کیونکہ آپ کی خالہ کی بھی بیٹی ہے اور چاچی کی بھی بیٹی تھی، اور آپ نے خالہ کی بیٹی سے شادی کی ہے اور وہ کرنا چاہتی تو اس نے تمہارے خلاف جو ہے نا تعویذ گنڈے اور کالے دھاگے اور جادو چھوڑ دیا تمہارے خلاف. بس اتنی شک پیدا کرنا تھا. اب دیکھیے وہ ایمان جو دین دینا چاہتا ہے کہ تمہارے یہ رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں اچھی عقیدت رکھو، ان کا احترام کرو، ان کو بزرگ سمجھو، تم چھوٹے ہو. یہ ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کام سے کوئی تعلق نہیں، دین یہ کہتا ہے. مگر یہاں شک ڈال کے دشمن بنا دیا جاتا ہے. سوچیں آپ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے ہاں بیٹھ کے تعویذ گنڈے کالے دھاگے اور جادو ٹونے ٹوٹکے اور یہ سنیاسی بابے اور بابے بہت سے یہ سارے یہی کام کرتے ہیں، جس میں عصمتیں بھی لٹتی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. دین یقین پیدا کرنا چاہتا ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہی بات کی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی بھی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً کوئی شک کی بات نہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں قد کا لفظ، اور یہ بات یاد رکھیے دین انا اور قد سے اپنی بات کو اینڈ کرتا ہے، ختم کرتا ہے. انا کا مطلب یقیناً، اور قد کا مطلب بھی یقیناً، جو ہوگا یقین مانیے کہ ایسا ہوگا، کوئی شک کی بات نہیں کرتا دین. فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اور بہت سے تجربے ہماری ارد گرد موجود بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے ہاں، نکلنا نہیں چاہتے اور نکل ہی نہیں سکتے. ایسی بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ایسے شک اور دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. تو سواء السبیل کیا ہے؟ اسلام، یعنی اسلام سے وہ بھٹک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کر، حسدن، حسد کی بنا پہ، من عند انفسہم، پاس سے اپنے نفسوں کے، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، تبین، واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، پس معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے چاہتے ہیں. ودہ کا مطلب کیا؟ دل سے چاہنا. اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، دونوں کے پاس کتاب ہے نا، ایک کے پاس تورات ہے، دوسرے کے پاس انجیل ہے. تو یہی لوگ تھے جن کو اہل کتاب کہا گیا. تو اہل کتاب میں سے بہت سے، کثیر کا مطلب کثیر تعداد، ان کی دل سے چاہتی ہے. کیا دل سے چاہتی ہے؟ لو یردونکم، کہ کاش وہ تم مسلمانوں کو پھیر دیں. من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کافر بنا کے، یہ ان کی دل کی خواہش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو دوستیاں گانٹتے ہیں نا ان سے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ودا، ان کی خواہش ہے اہل کتاب میں سے کثیر کی، بڑی تعداد کی، کہ کاش وہ کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان سے نکال کے کفر کی حالت میں لے جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور یاد رکھیے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے کیسے لگے ہوئے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ سامنے نہیں آتے، لیکن وہ اپنے کلچر کو آپ کے سامنے لائیں گے، لباس میں، کہ یہ لباس کیسا لگتا ہے اس لڑکی پہ، تو اس کے بڑے فیشنز وہ شروع ہو گئے۔ اور وہ ایک کون سی واک ہوتی ہے، وہ کیٹ واک اس سے کراتے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپرٹ، وہ دیکھنے والے کہ کیا چال ہے، کیسی لگ رہی ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان نہ ہو، آپ اسلام کو چھوڑ دیں، وہ یہ کہیں گے آپ بے شک مسلمان رہیں بس اوپر سے بظاہر، مگر سارے کام آپ ہمارے کریں، کیونکہ ایمان ختم ہو گیا تو پھر سارے کام ان کے جو کرنے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ میں بظاہر مسلمان رہوں گا، لیکن دل سے میں انہی کے کلچر کو، انہی کی عادات کو، انہی کے لباس کو، انہی کے اخلاق کو جب پسند کروں گا، تو یہ تو ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہے، کاش کہ وہ تمہیں کسی طرح کافر بنا کے اس دنیا سے رخصت کروائے۔ ہیں ہم الرٹ ہیں اتنے؟ یہ دیکھیں دل کی بات تھی جو اللہ نے ہمیں بتا دی، اور وہ لگے ہوئے اس میں، مگر ہم کتنے محتاط ہیں، ہماری اکثریت اس آیت کو جانتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہوا ہے، مگر ہم ہیں کہ انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کس کی خواہش آپ مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کون ہے جس کا دل نہ کرتا ہو کہ مجھے امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے، ہے کہ نہیں، یورپ چلا جاؤں، ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھ ہو رہے ہیں کہ وہاں کفر ہے، وہاں بے حیائی ہے، وہاں اریانی ہے، فحاشی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ سوچیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم خود ان کے گرویدہ اور عاشق ہیں، محبوب ہیں ہمارے، ہم مرتے ہیں ان پہ۔ جائیں ذرا امبیسیوں کے پیچھے، امبیسیوں پہ جا کے دیکھیں کیسے کیوں لگے ہوئے، رات کو ایک ایک بجے، دو دو بجے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹھنڈ ہی ہو، گرمی کی دوپہر ہو، کھڑے ہیں کہ کسی طرح، اور دعائیں کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں کہ خدا کرے ویزا مل جائے، ہے کہ نہیں، یہ حالت ہے ہماری، ہم تو مرتے ہیں ان پہ، کیونکہ ان کا کلچر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کی زبان، ان کا لٹریچر، یہ سب چیزیں ہم پر اتنا اثر کر چکی ہیں کہ ہم بظاہر بس نام کے مسلمان ہیں، مگر اندر سے ہم ویسے بن چکے ہیں۔ مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کی یہ ساری موومنٹ نہیں تھی؟ کیا وہ مسلمانوں کو ورغلاتے نہیں تھے؟ کیا وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ تم بن جاؤ، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دے دیں گے؟ کیا ان کو آفرز نہیں ہوئی تھی؟ ایک مسلمان بتائیے کہ جو بکا ہو، یا کوئی ایک مسلمان بتائیے جو ان کے ملک میں جا کے ان جیسا لباس پہنتا ہو، یا عادات اور اخلاق کو وہ اپنا چکا ہو؟ الحمدللہ وہ مسلمان تھے، وہ دین کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے اندر دین کی غیرت تھی، یہی وہ چیز تھی جو ان کو کامیاب بنا گئی۔ مگر ہمارے اندر اب لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں ہم مسلمان ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں، دنیا کی ساری دولت ان ملکوں میں پڑی ہے، افراد ہیں، ذہن ہے، دماغ ہے، کسی بھی فیلڈ کا آپ دماغ تلاش کرنا چاہیں آپ کو ان ملکوں میں مل جائے گا۔ مگر ہم کیا ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کی عادات کو بڑا خوبصورت سمجھا، ہم نے دل سے قبول کر لیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم دین کی، ملک کی، اپنی قوم کی خدمت کیسے کریں، وہ راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. اور اگر ترقی کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے تو وہی آتا ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں پھر، ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ہماری حالت ہے. تو قرآن مجید نے تو 1500 سال پہلے الرٹ کر دیا تھا. اب جو صورتحال ہے ہماری وہ ساری بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی اس بات کو جو اس نے ان کے دلوں کی بتائی تھی، ہم نے دل سے تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کیوں ان کی خواہش ہے؟ حسد من عند انفسهم، حسد کی بنا پر پاس سے اپنے نفسوں کے. یہ ان کے اپنے دلوں میں یہ حسد ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمان ایک بڑا اچھا انسان بن کے جب ہمارے معاشرے میں آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان مسلمان رہیں، ہم ان کو اسی طرح بنائیں جیسے ہم ہیں، تاکہ ایک ہی حمام میں ہم سب ننگے ہو جائیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ حسد ہے. اور یہ حسد کب پیدا ہوا ہے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان کے سامنے یہ قرآن، دین، ہمارا اسلام بالکل برحق، حق کی بنیاد پہ واضح ہو گیا کہ یہ واقعی برحق دین ہے، تو بس یہ سب وضاحت کے بعد پھر وہ اپنے دل میں اب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس حق کو ہم نے نہ قبول کرنا ہے اور نہ مسلمانوں کو اس حق کا خوگر بنانا ہے، اس حق سے ہٹانا ہے مسلمان. تو ایسے میں تم کیا کرو؟ فاعفو واصفحو، معاف کر دو اور درگزر کرو. عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی ان کی جو بھی غلطی ہے یا جو بھی دشمنی ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ تمہارے دل میں ایک غصہ بن کے جب بیٹھتی ہے تو اس کو، غصے کو تم مت بٹھاؤ، بلکہ کیا کرو؟ اس غصے کو مٹا دو. غصہ آئے لیکن اس کو مٹا دو، کیونکہ غصہ اگر رہے گا تو تمہارا رد عمل کوئی شدید بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی قوت ہیں، بڑی طاقتور ہیں. مسلمان تھوڑے ہیں اور اہل کتاب زیادہ ہیں، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین بھی مل جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو ان کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکیں گے. تو کیا کریں؟ فاعفو، اپنے دل سے جو غصہ ہے اس کو مٹا دیں. مراد یہ ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے ایمان کو جلا دیں، آگے بڑھیں. اور وصفحو، اور ان کی جو بھی تانے اور اسی طرح اعتراضات یا دین کا مذاق یا مسلمانوں کے کلچر کا جو مذاق اڑاتے ہیں، تم درگزر کرو. صفح کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ صفح ہے، تو اس صفح کا مطلب ہے کہ یہ صفحہ پلٹ دو، چھوڑ دو اس کو آرام سے، تو صفحہ پلٹ دو، یعنی اس کو بار بار نہ دیکھو، بس جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنے کام کرو، تم باعمل مسلمان بن جاؤ. اور یہ کب تک کرو؟ حتی یأتی اللہ بامری، حتی کہ اللہ تعالی بنا حکم لے آئے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہی کہ دین کو اس نے غالب کرنا ہے. یہ کوششیں کریں گے، تمہیں اریٹیٹ بھی کریں گے، تمہیں غصے بھی دلائیں گے، تم پر اعتراض بھی کریں گے، تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن تم خاموشی کے ساتھ یہ صفحے بھی پلٹ دو، غصے کو بھی مٹا دو اپنے دل سے، دین کو سمجھو، دین پر چلتے رہو جیسا کہ اب چل رہے ہو، اور اس وقت تک یہ چلتے رہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو کہ اللہ پھر بھی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس لیے جو کہہ رہا ہے وہ عمل کرتے جاؤ، باقی پھر مستقبل میں اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں وہ تمہیں نظر آ جائیں گے. یہی ہوا کہ نہیں؟ مسلمانوں نے یہی کام کیا نا، اسی نصیحت کو پلے باندھا، دیکھیے کس طرح وہ چلتے رہے ہیں، دین پہ ڈٹے رہے، دوسرے جو کرتے رہے پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا ان کا کلچر برا، ان کی عادات بجی، ان کے اندر شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، بری باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، ہم اپنے کام کریں، ہمیں جو کہا گیا ہم ویسے اچھے انسان بنتے جائیں. اور اس میں اچھائی میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ بتائی گئی کہ وہ اقیم الصلاح، تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں انشاءاللہ بڑا پکا مسلمان بنا دیں گی، اور تم اندر سے اور باہر سے مسلمان رہو گے. جس طرح ان کی خواہش ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو باقی اندر سے ہمارے بن جاؤ، وہ ناکام ہو سکتے ہیں اس صورت میں کہ تم یہ دو کام کرو کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ مسجد میں آ کے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو. پانچ وقت کی ہم نماز پڑھیں مسجد میں تو بہت سی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگوں سے مختلف موضوعات پر ڈسکشن ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اگر دینی غیرت ہو تو یہ دینی غیرت والے جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو دین کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو پھر وہ آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے ڈسکشن سے بہت سے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اعتراضات ہوں، ان کے سوالات ہوں، ان کے جواب بھی مل جاتے ہیں. سیاست کو ہم جب چھیڑتے ہیں تو دیکھیں نا، کوئی فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے تو دو فریق آپس میں بیٹھ کے کس طرح ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی اگر مسلمان آپس میں بیٹھ جائیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جب گفتگو کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس میں جب گفتگو کریں گے تو بہت سے مسائل خود ان کے حل ہو جائیں گے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی ان کو مل جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے اندر کتنے قابل لوگ ہیں. پھر جمعہ کا خطبہ ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بندے وہاں آئے اور خطبہ جمعہ میں ان ایشوز کو جو غیر مسلموں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اگر خطبہ جمعہ میں ان ایشوز کو ڈسکس کیا جائے اور عام پبلک کو بتا دیا جائے کہ یہ سوال اٹھا ہے اس کا جواب ہمارے دین میں یہ ہے، وہ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمارا دین کہتا ہے یہ کرو، تو ذہن واش ہو جائے گا، مسلمان مسلمان رہے گا. یہ ہے اقیم الصلاح کا فائدہ. پھر وہ آت الزکا، اور زکات دو. امیر آدمی اپنے مال کی جب زکات نکال کے کسی غریب کو دے گا تو ان کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے غریبوں کو آ کے یہ لالچ دیں کہ آئیے ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، ہم آپ کے ہسپتال بناتے ہیں، ہم آپ کے سکول بناتے ہیں، ہم آپ کو سڑکیں بنا دیتے ہیں، ہم آپ کو گھر بنا دیتے ہیں. جب امیر مسلمان اپنی زکات نکال کے غریبوں کو دے گا تو مسلمانوں میں کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. وہ جب لالچ دیں گے تو اس لالچ کا علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنی زکات نکال کے اپنے مسلمان غریب بھائی کو جب دے گا تو غریب بھائی بھی سوچے گا ٹھیک ہے میں غریب ہوں مگر الحمدللہ میرے مسلمان بھائی اللہ نے جن کو دولت دے رکھی وہ میرا خیال کرنے والے ہیں، میری ایمان کو خرید کوئی نہیں سکتا. یہ زکات دینے کا فائدہ ہے. وآت الزکا، اور زکات دو. تو یہ دو کام ہم کریں تو ان کی جتنی بھی چالیں ہوں گی ناکام ہو جائیں گی. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے کرنا وہ فیل ہو جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس بڑے اچھے نتائج نکلیں گے اگر مسلمان ان دو باتوں پر عمل کرتے جائیں. تو پھر ان دو باتوں کو نیک نیتی سے کرنا ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی خیر، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس. یعنی کوئی بھی خیر نیک نیتی کے ساتھ، نماز ہو، زکات ہو، اچھا لفظ ہو، لوگوں کے لیے کوئی خیر کی بات ہو مسلمانوں کے لیے، تو یہ جو بھی کام تم کرو گے یوں سمجھو کہ تم آگے بھیج رہے ہو، کل کے لیے سٹور کر رہے ہو، رب کی جناب میں وہ جمع ہو رہا ہے اور وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کو بڑھائے گا، وہ پرورش پاتے پاتے بہت بڑا اجر بن سکتا ہے. اس لیے نیک نیتی سے یہ سارے کام کرنے ہیں، سچے جذبے سے یہ سارے کام کرنے ہیں. خیر کہتے بھی اس کو ہیں جس کے اندر خیر ہو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، سچے جذبے سے، نیک نیتی سے یہ دونوں کام کرنے ہیں، نماز کی اقامت اور ایتاء زکاۃ. پھر دیکھیے اپنا معاشرہ کیسے بنتا ہے. کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر آ کے مسلمان نوجوانوں کو یا لوگوں کو ورغلائے اور ان کو چن کے کہے کہ چل تم ہمارے پاس، ہم تمہیں پڑھائیں گے. نہیں، وہ کہے گا نہیں، میں اپنے ہاں پڑھوں گا. ان اللہ بما تعملون بصیر. باقی رہا یہ کہ یقین مانو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کو اندر سے باہر سے وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں چیک کر رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو اور کیسے تمہارے کام ہیں، نیتیں تمہاری کیسی ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے اور تمہارے دل میں کیا خواہشات ابھرتی ہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آیتیں سوچیں، ان آیتوں کے ہوتے ہوئے ہم کتنے الرٹ ہوں، کتنا ہوشیار ہونا چاہیے ہمیں، مگر ہمیں تھپکی دے دے کہ ایسا سلا دیا گیا ہے کہ ان آیتوں کو بھی سنتے ہیں تو ہمیں جھولے آتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن آنکھیں کھولنے والی آیتیں، یقین مانیے، ہے نا ایشوز. قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور ابتدا میں ہی پہلی سورت، الحمد کے بعد یہ پہلی سورت ہے جس میں ہمیں واضح گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، دنیا کے حالات، دنیا کے لوگوں کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کی دشمنیاں، ان کی خیرخواہی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی قوم کو اس طرح آگاہ کر سکے، یہ قرآن مجید ہی ہے. اس لیے اس کو بڑی نعمت سمجھیے، قرآن کو. یہ کتاب ہم مسلمانوں کو واقعی ہدایت دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، الرٹ کرتی ہے کہ مسلمان بن کے رہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ان باتوں سے ہم کچھ ہمارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں، بلکہ ان کی نیتوں کو بتا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اچھے مسلمان ایسے بن جاؤ، نماز پڑھو، زکات دو، آپس میں مل جل کے رہو گے، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ورغلا نہیں سکے گا، تمہارے آپس میں محبت ایسی ہوگی کہ تم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جاؤ گے، کوئی غریب غریب نہیں رہے گا، امیر اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اپنی دولت میں غریب کا حق سمجھے گا کہ میں نے اس کو یہ حق دینا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور ہم جانتے ہیں اگر زکوٰۃ ہم دیں تو ہمارا سسٹم کتنا بہترین ہو سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو پیسے لینے کی. ہسپتال ہم خود بنا سکتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز ہم بنا سکتے ہیں، پل سڑکیں ہم بنا سکتے ہیں. لوگ جو کہ مکان سیلاب میں گر جاتے ہیں، وہ ہم اپنی اسی زکوٰۃ کو جمع کر کے سب کچھ بنا سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسروں کی. یہ سب کام ہم خود کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم کرنے والے بنیں.